बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ بقرہ کی آیت 261 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے علی اصغر برومند۔ اور سامعین، اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد ہمارا روز کا مستقل سلسلہ وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کے دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامعین، یہ تو نہیں اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری خبروں کے اوقات کچھ اس طرح سے ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق 6:30 اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن اب پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6 اور ہندوستان کے وقت مطابق شام 6:30 سن سکتے ہیں۔ اسی طرح رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت کے مطابق 8:30 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات 9 پیش کی جاتی ہیں۔ تو اب سے کچھ لمحوں بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ تہران کے خطیب جمعہ نے عصر ظہور کو عقلانیت اور عدل و انصاف کا دور قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس دور میں ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے آج سیاسی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ یہ اجلاس آج دن 12 بنی گالا میں ہوگا۔ اور ہندوستان کی سب سے بڑی آئل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن نے کہا ہے کہ اس نے مغرب کے دباؤ کے باوجود روس سے 30 لاکھ بیرل تیل کی خریداری کی ہے۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ تہران کے خطیب جمعہ نے عصر ظہور کو عقلانیت اور عدل و انصاف کا دور قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس دور میں ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کل 15 شعبان المعظم کو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے یوم ولادت باسعادت کا جشن پورے ایران میں انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس دوران پورے ملک میں نماز جمعہ کے بھی اجتماعات شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوئے۔ تہران کے خطیب جمعہ حجت الاسلام سید محمد حسن ابو ترابی فرد نے نماز جمعہ کے خطبوں کے آغاز میں منجی عالم بشریت حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے یوم ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ظہور کا زمانہ عقلانیت، فقاہت انسانی، معاشرے کی ترقی اور عدل و انصاف کا زمانہ ہوگا جب ظلم و ستم کا جڑ سے خاتمہ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ امام زمانہ کا حقیقی معنوں میں انتظار کرنے والوں کو اس طرح کے دور اور زمانے کا انتظار کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوری نظام پوری قوت کے ساتھ ظلم و ستم کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے، اور اس پر جتنی ذمہ داری عائد ہے اس کے مطابق وہ ظلم کے خلاف جنگ کرتا رہے گا۔ تہران کے خطیب جمعہ نے کہا کہ ہم انتظار کے دور میں ہیں، اور یہ دور انسانیت کے احترام اور انسانوں کی ترقی و کمال کا دور ہے، کیونکہ امام مہدی کی عالمی حکومت پوری انسانیت کی ترقی کا راستہ ہموار کرے گی۔ تہران کے خطیب جمعہ نے کہا کہ ایران دنیا کے ہر شخص کے لیے احترام کا قائل ہے، اور فلسطین اور مقبوضہ فلسطین کے بارے میں بھی رہبر انقلاب اسلامی کا یہی نظریہ ہے کہ جو لوگ باہر سے آ کر فلسطین میں قابض ہو گئے ہیں اور وہ اپنے اپنے ملکوں کو لوٹ جائیں، اور فلسطین کی تقدیر کا فیصلہ خود فلسطینیوں کو کرنے دیا جائے، جس میں مسلمان، عیسائی اور یہودی سبھی فلسطینی شہری شامل ہوں۔ تہران کے خطیب جمعہ نے سعودی حکومت کے ہاتھوں دسیوں متدین اور مومن عام شہریوں کو پھانسی دیے جانے کی مذمت کرتے ہوئے سعودی عرب کے حامی مغربی ملکوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ تم لوگ جو انسانی حقوق کا دم بھرتے ہو، کیوں اس ہولناک جرم کے بعد بھی سعودی عرب کا دورہ کرتے ہو اور آل سعود کی حمایت کرتے ہو؟ انہوں نے اربل میں موساد کے اڈوں پر سپاہ پاسداران کے کامیاب میزائل حملے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ غاصب سین حکومت کو یہ جان لینا چاہیے کہ ایران جو کہتا ہے وہ کر دکھاتا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران نے کہا ہے کہ پولیٹیکل اور سلیکٹیو اپروچ کے نتیجے میں انسانی حقوق کی صورتحال کو بہتر بنانے میں مدد ملنا تو کجا بلکہ نقصان پہنچے گا اور انسانی اقدار کمزور پڑ جائیں گی۔ وزارت خارجہ ترجمان سعید خطیب زادہ نے ایران کے بارے میں انسانی حقوق کے خصوصی رپورٹر جاوید رحمان کی تازہ رپورٹ کو سیاسی، جانبدارانہ اور غلط معلومات پر مبنی قرار دیتے ہوئے اسے سختی کے ساتھ مسترد کر دیا۔ ایران کے وزارت خارجہ ترجمان نے جبری اور یک طرفہ اقدامات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹر کی مرتب کردہ رپورٹ میں یک طرفہ اور جبری اقدامات کے منفی نتائج کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رپورٹ مکمل جانبدارانہ اور ناقص ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے بات زور دے کر کہی کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے اس رپورٹ کے بارے میں اپنا موقف تفصیل کے ساتھ انسانی حقوق کونسل کو پیش کر دیا ہے، جسے رسمی طور پر بھی شائع کیا جا چکا ہے۔ سینی حکومت کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے درخواست کی ہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی آئی آر جی سی کا نام امریکہ کی دہشت گردوں کی فہرست میں باقی رہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ابھی اس خبر کی تائید نہیں ہو سکی ہے کہ امریکہ ممکنہ طور پر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کا نام دہشت گردوں کی فہرست سے نکال سکتا ہے، تاہم اس خبر نے صہیونی حکومت کی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے۔ صہیونی وزیر اعظم نفتالی بینٹ اور وزیر خارجہ یائر لاپید نے جمعے کے روز امریکہ کی جو بائیڈن انتظامیہ سے درخواست کی ہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کا نام دہشت گردوں کی اپنی فہرست سے نہ نکالے۔ نفتالی بینٹ اور یائر لاپید نے مشترکہ بیان جاری کر کے دعویٰ کیا ہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی ایک دہشت گرد تنظیم ہے جس نے امریکیوں سمیت ہزاروں افراد کو قتل کیا ہے۔ ہمارے لیے تصور کرنا بھی سخت ہے کہ امریکہ ایسے گروہ کو دہشت گردوں کی اپنی فہرست سے نکالنا چاہتا ہے۔ صہیونی میڈیا کے مطابق اس ایران مخالف بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی آئی آر جی سی ہی حزب اللہ لبنان ہے، غزہ میں جہاد اسلامی ہے، یمن میں الحوثی گروہ ہے اور یہی عراق میں عسکریت پسند گروہ ہے۔ اسلامی جمہوری ایران نے افغانستان کے ضرورت مند عوام کے لیے سخاوت مندانہ امداد کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے شہر جلال آباد کے عوام میں غذائی امداد تقسیم کی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے شہر جلال آباد میں اسلامی جمہوری ایران کے قونصلر مجید صادقی دولت آبادی نے کہا کہ شہر جلال آباد کے عوام کے لیے 500 پیکٹ غذائی اشیاء تقسیم کی گئی ہے جو آٹے، چاول اور گھی پر مشتمل ہے۔ مجید صادقی نے کہا کہ مشرق افغانستان کے ضرورت مند خاندانوں کے لیے اسلامی جمہوری ایران کی دوسری انسان دوستانہ امدادی کھیپ ہے جو تقسیم کر دی گئی۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے آج سیاسی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ یہ اجلاس آج دن 12 بجے بنی گالا میں ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں پرویز خٹک، اسد عمر، فواد چودھری شریک ہوں گے۔ بابر اعوان، حماد اظہر، شاہ محمود قریشی بھی شرکت کریں گے۔ ذرائع کہنا ہے کہ اجلاس میں سندھ ہاؤس میں ہونے والے واقعے پر مشاورت کی جائے گی۔ منحرف اراکین سے متعلق سپریم کورٹ میں ریفرنس پر بھی مشاورت کی جائے گی۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے اور تحریک عدم اعتماد سے متعلق امور پر بھی بات چیت ہوگی۔ دوسری جانب تحریک انصاف کی جانب سے آج منحرف ارکان کو شوکاز نوٹس جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق 13 منحرف ارکان کے شوکاز نوٹس پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ شوکاز نوٹس میں منحرف ارکان سے وضاحت طلب کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق ارکان کو 7 روز کے اندر معافی مانگ کر غیر مشروط پارٹی میں واپس آنے کی مہلت دی جائے گی، جبکہ 7 روز تک جواب نہ دینے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ دوسری جانب جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی عامر طلال گوپانگ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے 30 سے زیادہ ایم این اے اپنی حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں یا آنے والے چند دنوں میں وہ اظہار کر دیں گے۔ ہندوستان کی سب سے بڑی آئل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن نے کہا ہے کہ اس نے مغرب کے دباؤ کے باوجود روس سے 30 لاکھ بیرل تیل کی خریداری کی ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق ایک ہندوستانی عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ مغرب کی دھمکیوں کے باوجود نئی دہلی نے روس سے تیل کی خریداری کا بائیکاٹ نہیں کیا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں ایندھن کی قیمتوں میں اضافے نے ہندوستان جیسے ممالک پر کافی دباؤ ڈالا ہے۔ ہندوستان اپنی ضرورت کا 85% تیل دیگر ملکوں سے درآمد کرتا ہے۔ ہندوستان کے وزارت خارجہ اور ترجمان ارندم باغچی نے روس سے تیل کی خریداری کے بارے میں کہا کہ بہت سے یورپی ممالک بھی روس سے تیل اور گیس درآمد کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہندوستان اپنی ضرورت کا زیادہ تر تیل درآمد کرتا ہے, تاہم روس ہندوستان کی تیل کی ضرورت پورا کرنے والا اصلی ملک نہیں ہے. ایک مغربی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ یوکرین کے بحران کی وجہ سے امریکی ہتھیاروں کا بازار چمک رہا ہے. فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یوکرین میں جھڑپوں میں شدت آنے کی وجہ سے یورپ کے لیے امریکی ہتھیاروں کے مطالبات بڑھ گئے ہیں, اور اس کی وجہ سے اسلحے بنانے والی امریکی کمپنیوں کے شیئر بڑھ گئے ہیں. ریوٹرز نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ موجودہ وقت میں جرمنی امریکی کمپنی لاکہیڈ مارٹن کے ساتھ F-35 کی خریداری کے لیے معاہدہ کرنے والا ہے. ریوٹرز نے اپنی خصوصی رپورٹ میں بتایا کہ یوکرین کی جنگ میں شدت آنے کی وجہ سے یورپ کے لیے امریکی ہتھیاروں اور ڈرون طیاروں کے مطالبات بڑھ گئے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ یورپ کے متعدد ممالک بیلسٹک میزائلوں کے مقابلے میں اپنے دفاع کے لیے ایئر ڈیفنس سسٹم خریدنے پر غور کر رہے ہیں. برطانیہ نے روسی چینل رشا ٹوڈے کا لائسنس معطل کر دیا ہے. فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق برطانوی میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے جمعے کو روز اعلان کیا کہ ملک میں رشا ٹوڈے کا لائسنس معطل کر دیا گیا. اناتولی خبر رساں ایجنسی نے رپورٹ دی کہ برطانیہ کے مذکورہ ادارے نے, جو آزادی بیان کے دفاع کے دعوے کے ساتھ سرگرم ہے, اعلان کیا کہ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ رشا ٹوڈے اور آنو ٹی وی نوویستی کو ملک میں اپنی نشریات جاری رکھنے کے لائق نہیں سمجھتے. غیر ملکی خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ سعودی عرب نے گزشتہ 70 دن کے اندر 100 افراد کو سزائے موت دے دی. فارس نیوز ایجنسی نے غیر ملکی خبر رساں ایجنسی فرانس پریس کے حوالے سے رپورٹ دی کہ سعودی عرب میں 81 افراد کی اجتماعی سزائے موت کی خبر کے منظر عام پر آنے کے بعد میڈیا نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ سعودی عرب میں گزشتہ 2.5 مہینے کے دوران سزائے موت پانے والوں کی تعداد 100 ہو گئی. فرانس 24 چینل نے جمعرات کو اپنی رپورٹ میں فرانس پریس کے حوالے سے بتایا کہ سعودی عرب میں گزشتہ روز مزید 4 افراد کو سزائے موت دی گئی, اور اس طرح سے سال کے آغاز سے اب تک 100 افراد کو سزائے موت دی جا چکی ہے. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی. اور سامعین, اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم, میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ ایک طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے روس یوکرین جنگ کی تازہ ترین صورتحال اور علاقائی اور عالمی سطح پر اس کے مرتب ہونے والے اثرات. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. جناب, اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر جناب قمر عباس علی حسن صاحب کو. اس کے علاوہ تہران میں ہی موجود ایک اور تجزیہ نگار ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر جعفر عزیز خان صاحب, اور کوشش کریں گے ہمارے ساتھی کہ پاکستان یا ہندوستان سے کسی اور مہمان کو اس پروگرام میں شامل کیا جائے. اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب قمر عباس علی حسن صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی قمر صاحب, دیکھیں کہ تقریباً 3 ہفتے سے زیادہ کا عرصہ ہو رہا ہے اور 23واں دن مکمل ہو چکا ہے روس یوکرین جنگ کو. صورتحال کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اور کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ آیا روس کے پیش نظر جو مقاصد تھے کسی حد تک وہ حاصل کر سکا ہے؟
دیکھیں, اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ روس کا یہ مقصد نہیں تھا شروع سے ہی. جیسے بہت سارے, میں یوں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے مبصرین کا اور خاص طور سے جو مغرب سے وابستہ ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ روس پوری طرح سے ناکام رہا ہے اپنے مقاصد کی تکمیل میں, اور یہ کہ صاحب 1 ہفتہ اور 10 دن کی باتیں تھیں اور اب تو 3 ہفتے ہو چکے ہیں, لیکن کچھ اس طرح سے مقصد یہ کہ قبضہ نہیں ہو پایا. یا تو بہرحال لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ غالباً روس کا یہ مقصد تھا بھی نہیں, کیونکہ آج کے زمانے میں اس طرح سے کہ پورا ملک جسے باضابطہ طور پر تسلیم کیا گیا ہو اقوام متحدہ میں, اس پر کسی کا اس طرح سے قبضہ, یعنی
اور روس نے پہلے بھی لڑ گیا کہ ہم کیف پہ بھی قبضہ نہیں کرنا چاہتے,
تو اس لیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ خیال بہت حد تک صحیح ہے. لیکن جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے, تو یقیناً اب جس طرح کے آثار ہیں, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ روس کافی حد تک کامیاب رہا ہے, کیونکہ جو جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بہت ساری بات چیت کے دوران اس بات کا ذکر کیا ہے, سبھی جانتے ہیں تقریباً کہ یوکرین کی جو جنگ ہے اور یہ جو بحران ہے اس کی اصل وجہ نیٹو ہے, نیٹو کی توسیع ہے, اور بلکہ واضح طور پر روس نے بھی یہ بات کہی ہے, تو یہ بنیادی وجہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ اب یوکرین کے جو صدر ہیں انہوں نے واضح طور پر پسپائی اختیار کر لی ہے, اور ابھی جو امریکی کانگریس سے جو ان کا خطاب ہوا ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے, اس میں بھی انہوں نے کہا ہے اور مختلف مواقع بھی بار بار اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یوکرین کسی بھی طرح سے نیٹو سے اس کا الحاق ممکن نہیں ہے, ہم اس بات کو کا اعلان کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑی بنیادی شرط تھی روس کی جسے منظور کر لیا ہے بہت اچھی طرح سے, اور ابھی جس طرح کے جو ممالک ثالثی کی کوشش کر رہے ہیں, جیسے اس میں جرمنی کے حکام ہیں یا ترکی, حتیٰ کہ ترکی کے اردوغان سے بھی پوتین کی بات چیت ہوئی ہے, تو جس طرح کی جو شرطیں پیش کی جا رہی ہیں روس کی طرف سے جنگ بندی کے لیے, تو بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ شرطیں ایسی نہیں ہیں کہ جو یوکرین کے لیے ماننا بہت سخت ہو.
ایک شرط تو یہ ہے کہ نیتا کرنے کی شرط ہے یوکرین کو.
جی, سب سے اہم جو شرط ہے وہی نیٹو والی ہے کہ اس بات کی یقین دہانی کرائے یوکرین کہ نیٹو سے الحاق اس کا نہیں ہوگا. تو یہ تو پہلے
یوکرین کے صدر نے بھی اعلان کر دیا,
اعلان پہلے ہی سے کر دیا ہے. جہاں تک غیر مسلح کرنے کی بات ہے تو وہ بھی اتنی کوئی مشکل بات نہیں ہے یوکرین کے لیے, اور یوکرین یقیناً مان جائے گا. پھر اور ایک شرط ہے کہ صاحب وہ جو نیو نازی ہیں ان کا عمل دخل حکومت میں ختم کیا جائے, اور یہ بھی کوئی مبصرین کے خیال ہے کہ کوئی ایسی بہت اہم بات نہیں ہے یوکرین کے لیے ماننا اس کا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے خود جو یوکرین کے صدر ہیں وہ یہودی ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ جو ماضی میں جو کچھ ہوا ہے یہودیوں کے ساتھ, تو اس کے شکار خود ان کے کچھ اعضاء بھی ہوئے ہیں, تو اس لیے مبصرین کے کہنا کہ صاحب یہ شرط بھی وہ مان ہی لیں گے. ہاں بس جو یہ شرط ہے وہ کافی سخت ہوگا, جیسے جو دو ریاستیں ہیں شرط میں بھی شامل ہے کہ اس کو اس سے دست بردار ہو جائے یوکرین, اور کریما کی جو بات ہے جس پر قبضہ کر لیا ہے پہلے سے روس نے, اس کے بارے میں بھی ایک باضابطہ اعلان کر دیں کہ ہاں بھائی یہ روس کا ہے حصہ ہے. تو یہ جو شرطیں ہیں یہ شاید اسے ماننا اتنا آسان نہ ہو, لیکن جو خبریں ہیں اس میں یہ ہے کہ پوتین نے کہا ہے کہ ان شرطوں پر گفتگو کی جا سکتی ہے, مطلب جو فوری طور سے جو شرائط ہیں وہ اگر مان لے تو پھر یہ جو شرائط ہیں اس پر آگے گفتگو ہو سکتی ہے.
جی بہت شکریہ. چلتے ہیں اس وقت لاہور پاکستان, جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں سیاسی مبصر جناب کامران ساقی صاحب. السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام.
جی کامران ساقی صاحب, 23 دن کا عرصہ گزر جانے کے بعد آپ کس طرح سے روس یوکرین جنگ کو دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے یہ میرا خیال ہے کہ نیٹو فواج اور خاص طور پہ امریکہ کی بہت بڑی ناکامی ہے, اور اس سے سپر پاور خود کو کہنے والا یا جو بظاہر لڑ بھی رہا تھا جس طرح سے وہ کسی بھی ممالک کے اوپر دو چار بم گرا کے قبضہ کر لیتا تھا, افغانستان ہو یا عراق ہو یا اور ممالک ہو, تو وہ کھل کے خود ہی اس کا نقصان براہ راست نیٹو اور امریکہ کو ہوا ہے کہ وہ سپر پاور سے سیکنڈ سپر پاور یا شاید دوسرا طرح سے سپر پاور رہے ہی نہیں ہیں, بلکہ رشیا کو اس کا بہت زیادہ میری نظر میں فائدہ ہوا ہے کہ وہ اب جو ہے وہ کھل کے سامنے آیا ہے, اور ایک بار پھر زمین کے اوپر جو ہے وہ سپر پاور کا رول اب اس کا بنتا نظر آ رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ کوئی ایک ملک کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ وہاں پہ اپنی افواج بھیجے اور اس کے جٹ کے جو ہے سوائے دینات کے اس کے سامنے کھڑا ہو, تو یقیناً وہ رشیا جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک میری نظر کے اندر میرا تجزیہ یہی ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ درست ہے اور کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کی کوئی جو آزادی ہے اس کے سلف کرے, اس کے سائڈوں کے اوپر جو ہے وہ گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کرے. اس کے دشمن ممالک یا اس خطے یا اس اصل ٹارگٹ تو وہی ہے نا, ایٹ دی اینڈ اس خطہ ہے, اس کی جو رشیا ہے بڑھتی ہوئی اس کی طاقت ہے, ایشیا کے جو خاص طور پہ چائنا کے جو قریب جو ہے وہ امریکہ اور اس کے الائنسز جو اپنے اڈے اور چیزیں چاہتے ہیں. تو یقیناً اسی کو جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے ان چیزوں کو, خاص طور پہ امریکہ اور نیٹو کا جیسے میں نے ذکر کیا. لیکن یہ ہمارے لیے خاص طور پہ پاکستان کے لیے اور اس ریجن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا پوزیٹیو میسج ہے کہ یوں نہیں ہے کہ کوئی مغرب اور اس سائڈ سے اٹھے گا اور ہمارے ایشیا کے اوپر یا اس خطے کے اوپر جو ہے وہ قابض ہو جائے گا. کم از کم رشیا اور چائنا جیسی طاقتیں یہاں پہ موجود ہیں جو ہمیں محفوظ رکھ سکتی ہیں. جی
اس وقت ہمارے ساتھ تہران سے رابطے میں ٹیلی فون لائن پر تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر ڈاکٹر جعفر عزیز خان صاحب, السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام. جی
ڈاکٹر صاحب, نیٹو میں شمولیت ایک بڑا ایشو تھا جس کو لے کر ظاہر ہے کہ یعنی وہ بھی ایک ایشو تھا جس کی وجہ سے جو یہ روس نے خصوصی فوجی آپریشن شروع کیا یوکرین میں, لیکن اب خود یوکرین کے صدر بھی پیچھے ہٹ گئے, کہہ رہے ہیں کہ ہم نیٹو میں شامل نہیں ہوں گے. خود یورپی یونین کے جو امور خارجہ کے انچارج ہیں بورل, انہوں نے بھی کہا کہ یقین دہانی کرانا اور وعدہ کرنا یوکرین سے کہ ہم تمہیں نیٹو میں شامل کر لیں گے یہ بہت بڑی غلطی تھی. تو جو ایک عرصے سے اشتعال انگیزی ہو رہی تھی مغرب اور امریکہ کی طرف سے یوکرین کو نیٹو میں شامل کرنے کے لیے, تو کیا اس سلسلے میں امریکہ اور مغرب نے کوئی ٹھیک ٹھاک ہوم ورک نہیں کیا تھا؟
دیکھیے, سیکنڈ ورلڈ وار سے آپ دیکھیں کہ آن ورلڈ اس کے بعد جو ہے نیٹو دنیا کے مختلف ریجن میں کچھ مین وارز اس نے لانچ کی ہے اور انوالو رہا ہے. ڈزنز آف کنفلکٹ جو ہے دنیا کے مختلف جو حصے ہیں وہاں پہ نیٹو نے یہ کنفلکٹ اور وار کو جنریٹ کیا ہے, انکلوڈنگ افغان وار, عراق وار, لیبیا میں, سیریا میں, ہر جگہ آپ نے دیکھا. لیکن جو موجودہ داہوں میں اور اشیوں میں وہ یہ ہوا کہ رشیا بار بار نیٹو کو یہ ریمائنڈ کر رہا تھا کہ اس کی ایسٹ ورلڈ ایکسپینشن یعنی اس کا جو توسیع ہے رشین بارڈر کے نزدیک یا بالٹک سی اور بلیک سی میں, اس کو جو ہے وہ رشیا سیریس طور پر لیتا ہے. اور نیٹو نے جب یو ایس کی قیادت میں جو نیٹو ویسٹرن ملٹری الائنس ہے جب اس نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ چائنا اور رشیا کے گرد جو ہے وہ جو گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا اور یو ایس کی فورسز آپ دیکھ رہے ہیں ساؤتھ چائنا سی میں, اور رشیا کے اگر ہم کانٹیکسٹ میں بات کریں تو رومینیا, پولینڈ اور جتنے بھی رشیا کے بارڈر کے نزدیک کنٹریز ہیں وہاں پہ جو ہے اسٹونیا, یہ سب بالٹک اسٹیٹس میں جو ہے جو کہ رشیا کا ایک جب سوویت یونین تھی تو ایک بہت بڑا انفلوئنس یہ اسٹیٹ تھی, تو وہاں پہ جو ہے نہ فقط اپنے ٹروپس ڈپلوائے کر دیے بلکہ یہ بھی سوچنے لگے کہ یو ایس کے جو نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ بھی ان ملکوں میں ڈپلوائے کیے جا سکتے ہیں جس طرح جرمنی میں تو برحال دوسرے یورپین کنٹریز میں ہیں, لیکن یہ ہے کہ پولینڈ, رومینیا اور یہ جو کنٹریز کے بارڈر رشیا کو لگتے ہیں. تو یہ یوکرین کی جو موجودہ ایڈمنسٹریشن ہے اس کی بہت بڑی غلطی تھی کیونکہ موجودہ صدر زیلنسکی کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, انہیں یہ چاہیے تھا کہ جب 2014 تک یوکرین میں ایک پرو رشین پریزیڈنٹ تھا تو اس کے بعد ایک ایسی جب وہ جو ہے وہ ایسٹرن یوکرین اور کریمیا کی انیکسیشن کا 2014 میں انسیڈنٹ ہوا تو اس کے بعد جو حکومت کیئیو میں ایکسپیکٹڈ کی جا رہی تھی وہ ایسی حکومت جو کہ ریزنیبل ہو, جو کہ رشیا اور ویسٹ کے درمیان ریلیشن اور ٹائز میں جو ہے وہ ایک بیلنس برقرار پائے. لیکن ابھی آپ پریزیڈنٹ پوتین کی سپیچ دیکھیں تو واضح طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے برحال یوکرین کو نہیں چاہتے تھے کہ وہ ایک سپرنگ بورڈ بن جائے یو ایس کے انفلوئنس کا, اور یہ نیٹو ایون رشیا کو ٹارگٹ کر رہے تھے اور رشیا کو ڈس ممبر اور خود جو مین ٹارگیٹ تھا یہ کہ یوکرین کو ٹوٹل رشیا سے جو ہے وہ اس کے علاوہ خود رشیا کو ڈائریکٹلی ٹارگیٹ کر رہے تھے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ اب جو ابھی نئے شواہد اوکرائن ملے ہیں اس کے مطابق رشیا کا یہ کہنا ہے کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس یوکرین میں جو ہے وہ بایو ویپن کی لیبس کریٹ کر رہا تھا, یعنی یوکرین کے اندر ویپن آف میس ڈسٹرکشن جو ہے وہ کر رہا تھا. جو جنگ ہے یا آپ اسپیشل ملٹری آپریشن کہے, بہرحال اس میں تو ظاہری سی بات ہے کہ اگر یوکرینین پالیٹیشن جو ہے وہ ایک اس ڈسٹرکشن سے بچ سکتے تھے اور ایک اگر ریزنیبل جو ہے وہاں پہ پالیسی اختیار کی جاتی, لیکن ٹوٹلی وہ جو ہے وہ نیٹو اور یو ایس کی جو ہے اپنے آپ ان کی جب پلے کریں گے ان کی لیب میں ان کی گود میں جائیں گے تو بہرحال ظاہری سی بات ہے کہ یہ رشیا جو ہے ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پائے گی.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے. ناظرین آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی, اور جو گفتگو کا نچوڑ ہے وہ یہ کہ اس پورے بحران کا ذمہ دار اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف امریکہ اور نیٹو ہے, اور اس کی ہی اشتعال انگیزی کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے, اور جو بحران کی لپیٹ میں آئے ہیں وہ کوئی اور نہیں یوکرین کے عوام ہیں. بہرحال لمحہ فکریہ ہے پوری عالمی برادری کے لیے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس عزیزی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.
اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 جبریل اتا لیلت اسرا وغبداہ لحضرتہ جبریل امی لے کر آئے تھے شب اسرا. اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا. اللہ 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 فمحمد ہوا سیدنا فلعی سو محمد ہے اپنے آقا اس نام سے اپنی عز و بقا. اللہ 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 اللہ
ابھی آپ سامعین ناطر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں. اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید، جس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور پھر آخر میں آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو سامعین لیجیے اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ہمارا پروگرام صبح امید.
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تمہارے دوستوں کی تین قسمیں ہیں، تمہارا دوست، تمہارے دوست کا دوست، اور تمہارے دشمن کا دشمن. اسی طرح تمہارے دشمن کی بھی تین قسمیں ہیں، تمہارا دشمن، تمہارے دوست کا دشمن، تمہارے دشمن کا دوست. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام نے جو اصول ہمارے لیے معین فرمائے ہیں، اسے صرف انفرادی مسائل میں منحصر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اسے تمام اجتماعی، اقتصادی اور سیاسی میدانوں، عالمی اور بین الاقوامی تنظیموں اور حکومتوں کی سطح تک وسعت دیں. جیسے صہیونی کے جو فلسطین میں گھس بیٹھے ہیں اور وہاں کے اصلی باشندوں کو دربدر کر دیا ہے، اور ایک طویل مدتی منصوبہ بندی کے ذریعے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے یہودیوں کو فلسطین میں اکٹھا کر کے وہاں بسانے کی کوششوں میں مصروف ہیں. اہل اسلام سے ان کی دشمنی اور عداوت کے بارے میں قرآن آواز دے رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ صاحبان ایمان سے سب سے زیادہ عداوت رکھنے والے یہودی اور مشرک ہیں. یہ وہ دشمن ہیں جنہوں نے 50 برس سے زیادہ عرصے سے خطے کو سیاسی، اقتصادی، فوجی، سیکورٹی، حتیٰ ثقافتی اعتبار سے فتنہ و فساد کی آگ میں ڈھکے رکھا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صرف اسرائیل ہمارا دشمن ہے یا اسرائیل کے دوست بھی ہمارے دشمن ہیں. ہمیں اسرائیل کے حوالے سے جائزہ لیتے ہوئے یہ نقطہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ صرف امریکہ ہی ہے جو اسرائیل کا سچا حمایتی اور مسلمانوں کا مخالف ہے. بس امریکہ جو ہمارا سخت دشمن اور اسرائیل کا دوست ہے، در حقیقت ہمارا دشمن ہے. وہاں کے عوام صلح پسند ہیں اور بہت سے امریکی دائرۂ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اور اگر انہیں اچھے انداز سے اسلام کی دعوت دی جائے تو ممکن ہے ان کی کثیر تعداد اسلام قبول کر لے. مسلمانوں کو بھی امریکی شہریوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیز پروردگار عالم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اچھے طرز عمل کے ذریعے اپنے دشمنوں کو اپنا دوست بنائیں. نیکی اور برائی ہرگز مساوی نہیں ہو سکتی، لہذا تم برائی کا جواب بہترین طریقے سے دو کہ اس طرح اس کے اور جس کے درمیان دشمنی ہے وہ بھی ایسا ہی ہو جائے گا جیسے گہرا دوست ہوتا ہے. Thank you. السلام نے اس بات کی زیادہ تاکید کی ہے کہ دوستی صرف خدا کے لیے ہونی چاہیے اور دشمنی بھی صرف اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ اسلام نے دوستی کو ایک خاص احترام کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ نہج البلاغہ جو اسلام کی ترجمانی کر رہا ہے نے بھی دوستی کی بنیاد کو معنویت اور الوہیت قرار دیا ہے، کیونکہ دوستی اگر خدا کی اطاعت اور بندگی پر استوار ہوگی تو اس سے نہ صرف وہ فرد بلکہ ایک معاشرہ بھی پرامن اور ہر عیب سے پاک و سالم رہ سکتا ہے۔ ایک اچھا دوست انتخاب کرنے کے بعد یہ ضروری ہے کہ انسان کو رسم دوستی سے بھی آشنائی ہونی چاہیے اور دوستوں سے اچھی رفتار کرنے کے آداب سے بھی آگاہ ہونا چاہیے تاکہ یہ دوستی قائم رہے۔ جب انسان ایک اچھے دوست کا انتخاب کرتا ہے تو اس کے اثرات بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں اور پھر دو دوست مل کر ایک بہترین معاشرہ تشکیل دیتے ہیں۔ لہذا ہم سب کا فریضہ ہے کہ قرآن کریم اور ائمہ معصومین علیہ السلام اور بزرگان دین نے جو شرائط دوستی کے لیے بیان فرمائے ہیں اس پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس سے آشنا کریں تاکہ ایک بہترین دینی اور اسلامی اور قرآنی معاشرہ وجود میں آئے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب شیراز حسینی صاحب ایڈوکیٹ لکھنؤ یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے تمام پروگرام بہت عمدہ ہیں۔ صبح امید، بزم دوستاں، خلقت کی رانائیاں، مقدس دفاع، اسلام کی معرفت، تمام پروگرام معلومات کا خزانہ ہیں۔ اللہ آپ سب کو اچھا رکھے، آمین۔ اور سامعین، محترم شیراز حسینی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے دوستوں کے ساتھ ایک عزیز کی تعزیت کے لیے اس کے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا اور امام کو راستہ چلنے میں دشواری ہونے لگی۔ آپ نے جوتا اتار کر ہاتھ میں لے لیا اور ننگے پیر راستہ طے کرنے لگے۔ یہ دیکھتے ہی امام علیہ السلام کے ایک قریبی صحابی ابن ابی یعفور نے فوراً اپنا جوتا اتارا اور اس کا تسمہ نکال کر امام کی خدمت میں پیش کرنا چاہا تاکہ امام علیہ السلام جوتا پہن کر چلیں اور خود وہ ننگے پیر راستہ طے کرے۔ فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام عبداللہ کی اس عقیدت مندانہ حرکت سے ناراض ہوئے اور ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کسی قیمت پر اس بات پر آمادہ نہ ہوئے کہ وہ کسی دوسرے کا جوتا استعمال کریں۔ عبداللہ کے شدید اصرار پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص پر کوئی مصیبت آ پڑی ہے تو اس مصیبت اور پریشانی کو برداشت کرنے کے لیے وہی شخص سب سے زیادہ بہتر ہوا کرتا ہے جس پر وہ مصیبت پڑی ہے۔ یہ قطعی مناسب نہیں ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو دوسرا آدمی تکلیف برداشت کرے۔ یعنی امام علیہ السلام بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو، اپنا کام خود کیا کرو اور دوسروں پر نہ لادا کرو۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، میزبان ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم 28 اسفند، 16 شعبان اور 19 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ انیس سال قبل مسیح 19 مارچ کو قدیم روم کے، جسے اب اٹلی کہا جاتا ہے، عظیم شاعر ورجل کا انتقال ہوا۔ ورجل سن 70 قبل مسیح میں ایک دیہات میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد نے ان کی تعلیم کے تمام وسائل فراہم کیے۔ کچھ عرصے تک دوسرے شاعروں کی پیروی کے بعد انہوں نے اپنے عظیم شاہکار اینیڈ کتاب کا آغاز کر دیا۔ اگرچہ موت نے ان کو اس کی تکمیل کی مہلت نہیں دی، لیکن ان کی یہ کتاب عظیم ادبی شاہکار شمار ہوتی ہے۔ ورجل کو شاعری کے علاوہ مصوری، موسیقی اور گلوکاری میں بھی مہارت حاصل تھی۔ سولہ شعبان سن 588 ہجری قمری کو مسلمان فقیہ، محدث اور مفسر قرآن ابو جعفر محمد بن علی مازندرانی المعروف ابن شہر آشوب کا انتقال ہوا۔ رشید الدین اور عز الدین ان کے مشہور القاب ہیں، تاہم انہیں اصل شہرت ابن شہر آشوب سے ہی حاصل ہے۔ انہوں نے 8 سال کی عمر میں قرآن مجید کو مکمل طور پر حفظ کر لیا تھا۔ ابن شہر آشوب کو اپنے زمانے کے بزرگ افراد جیسے زمخشری، محمد غزالی اور خطیب خارزمی سے حدیث نقل کرنے کی اجازت حاصل تھی۔ وہ شعر گوئی میں بھی سادہ بیان تھے اور عمدہ اشعار کہتے تھے۔ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں کہے گئے ان کے اشعار کا نمونہ مناقب نامی کتاب میں موجود ہے۔ علم قرآن و حدیث اور علم رجال میں ابن شہر آشوب کی مہارت ان کی تحریر کردہ کتابوں سے ظاہر ہے۔ سولہ شعبان سن 612 ہجری قمری کو نابینا عرب شاعر اور ادیب ابن دہان کا بغداد میں انتقال ہوا۔ ان کو اپنے زمانے کے مروجہ تمام علوم من جملہ فقہ، تفسیر، طب اور نجوم پر دسترس حاصل تھی۔ وہ بہت اچھے شاعر بھی تھے۔ ابن دہان کو فارسی، ترکی، رومی، ہندی اور ارمنی زبانوں پر عبور حاصل تھا، اور جب بھی ان کے غیر عرب شاگرد ان کی بات کو سمجھ نہیں پاتے تھے تو ابن دہان شاگردوں کی اپنی زبان میں معنی و مفہوم سمجھا دیا کرتے تھے۔ ان کے ایک مشہور شاگرد 7ویں صدی ہجری قمری کے معروف ادیب یاقوت حموی ہیں۔ اٹھائیس اسفند سن 1242 ہجری شمسی کو مشہور مسلمان دانشور ملا محمد ہاشم ایران کے مقدس شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ وہ ثقت الاسلامی کے نام سے معروف ہیں۔ مشہد میں ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ عراق کے مقدس شہر نجف اشرف چلے گئے۔ وہاں آخوند خراسانی اور سید اسماعیل صدر جیسے عظیم علماء سے علم حاصل کرنے کے بعد مشہد واپس لوٹ آئے۔ سولہ شعبان سن 1244 ہجری قمری کو ہندوستان کے ایک معروف شاعر اور ادیب امیر احمد مینائی پیدا ہوئے۔ انہوں نے 15 سال کی عمر سے شعر کہنے شروع کیے۔ امیر مینائی کے اشعار میں پختگی اور روانی ہے۔ نظم کی طرح ان کی نثر بھی سادہ اور سنجیدہ ہے۔ ان کے معاصرین نے ان کے خلوص، علم، تقوی اور انکساری کی بہت تعریف کی ہے۔ امیر مینائی نے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں بھی بہت قصیدے کہے ہیں۔ ان کی منظوم اور نثری تخلیقات کی تعداد 22 جلدوں پر مشتمل ہے۔ امیر مینائی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں کہی گئی مثنوی نور تجلی اور مثنوی ابر تجلی نیز آپ کی رحلت کی مناسبت سے مجموعہ کلام شام ابد خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ March 1863 کو بر صغیر کے مشہور عالم دین اشرف علی تھانوی یوپی ہندوستان کے مظفر نگر ضلع میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی شہر میرٹھ اور دہلی میں حاصل کی اور تعلیم کی تکمیل دارالعلوم دیوبند میں کی۔ فارغ التحصیل ہو کر کانپور کے مدرسے فیض عام میں تدریس کا پیشہ اختیار کیا اور ایک مدرسہ جامع العلوم قائم کیا۔ ان کا سب سے بڑا علمی کارنامہ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر ہے، جس کا نام بیان القرآن ہے۔ یہ تفسیر 12 جلدوں میں ہے اور اس کی تکمیل 2.5 سال میں ہوئی۔ ان کا انتقال 9 جولائی 1943 کو ہوا۔ March 1987 کو فرانسیسی ماہر طبیعیات لوئی وکٹر ڈی بروگلی 95 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وہ جدید فزکس کے بانیوں کی نسل سے تعلق رکھنے والے آخری سائنسداں تھے۔ لوئی وکٹر پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر فزکس کی طرف مائل ہوئے اور 1924 میں انہوں نے روشنی کے بارے میں اپنے اس نظریے سے شہرت حاصل کی کہ روشنی لہروں اور ذرات کی صورت میں پائی جاتی ہے۔ لوئی بروگلی کا یہ نظریہ فزکس کے شعبے میں عظیم ترقی و پیش رفت کا باعث بنا۔ ان کو 1929 میں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے۔ لیجئے اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.